আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া نستাইনুহু ওয়া نستাগফিরুহু ওয়া নুমিনু বিহি ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়্যাতি আমালিনা। من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين صدق الله العظيم। রব্বি শরাহ লি সাদরি ওয়া ইয়াসসির লি আমরি ওয়া হলুল উকদাতাম মিন লিসানি ইয়াফকাহু কাওলি। সুবহানাকা লা ইলমা লানা ইল্লা মা 'আল্লামতানা ওয়া আলাইকা তাওয়াক্কালনা আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন। মুহতারাম হযরাত, আজ হামারি গুফতগু কা মাউযু হ্যায় তওবা ওয়া ইস্তিগফার কি জরুরত। মুসলমানো পর জো ভি ইস ওয়াক্ত সূরত হাল হো খারাপ সে খারাপ তর হতে চলে যা রই হর রমজান কি ঘড়িও মে জরুরত ইস বাত কি হ্যাঁ তোবা ইস্তগফার করকে আল্লাহ কো রাজি করনে কি কোশিশ কি যায়। 21বিং সদি কি জেসি শুরু হুই ঈসাইয়ো নে اپنے مکروہ جو بھی ان کے عزائم ہیں ان کی تکمیل کا آغاز کر دیا۔ جیسے جب پہلے 1000 سال مکمل ہوئے تھے تو صلیبی جنگیں ہوئی تھی، مسلمانوں پر عیسائیوں نے یلغار کی تھی، اب جب یہ 2000 سال مکمل ہوئے ہیں تو 2001 سے 9/11 کا ایک ناٹک اور ڈرامہ کر کے اپنے مسلمانوں کے خلاف مکرو عزائم کا اظہار کیا، اور بش کی زبان سے یہ بات نکل بھی گئی تھی کہ یہ صلیبی جنگ ہے، کیونکہ بعد میں وہ اس کے لیے بڑی وضاحتیں پیش کرتا رہا لیکن اصل سچی بات اس کے منہ سے نکل گئی۔ سب سے پہلے 2001 میں افغانستان کے اندر بڑے پیمانے پر مولک ہتھیار استعمال کر کے تباہی مچائی گئی، اس کے بعد 2003 میں عراق کے اوپر حملہ کر کے اس کا بیڑا غرق کیا گیا، وہاں پر ابھی بھی قتل و غارت گری جاری ہے۔ پھر اس کے بعد لیبیا میں قتل و غارت گری ہوئی، قذافی کے رخصتی ہوئی، اور وہاں پر بھی اب بھی قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے۔ اس کے بعد شام میں اس وقت مسلمانوں کا خون بہت بڑے پیمانے پر بہایا جا رہا ہے، اور شام کی صورتحال ہمارے لیے انتہائی پیچیدہ ہے۔ ایک طرف وہاں پر غالی شیعہ حکمران ہے، یہ خاندان ہے اسد خاندان جو ہمیشہ سے کافروں کا ایجنٹ رہا ہے، اس نے سنی مسلمانوں پر انتہائی مظالم توڑ رہا ہے، لیکن دوسری طرف جو باغی ہیں سنی ہیں ان کی حمایت کرنے والا امریکہ ہے، ان کی حمایت کرنے والا اسرائیل ہے، وہ کس طرف انسان ساتھ دے۔ بعض ایسی پیچیدہ صورتحال ہوتی ہے کہ آدمی اس میں کچھ کہہ نہیں سکتا، اور اس وقت اس قدر ظالمانہ کھیل ہے کہ ایک طرف مدد کر رہا ہے ایران اور روس وہاں کے حکمرانوں کی، اور وہ بڑے پیمانے پر خونریزی کر رہے ہیں، سنی عوام کی، اور دوسری طرف مدد دی بھی جا رہی ہے لیکن بہت تھوڑی تھوڑی، امریکہ کی طرف سے، سعودی عرب کی طرف سے، اسرائیل کی طرف سے باغیوں کو یا سنی مسلمانوں کو، لیکن بہت تھوڑی مدد دی جا رہی ہے. مقصد ان کا یہ ہے کہ یہ لڑائی طول کھینچے اور دونوں فریق ایک دوسرے کو مارتے رہیں مارتے رہیں مارتے رہیں، بالآخر جس فریق کو بھی کامیابی حاصل ہو وہ اتنا کمزور ہو چکا ہو کہ وہ پھر ہمارے خلاف سر اٹھانے کے قابل نہ ہو. یہ خون ریزی کا بازار گرم ہے. مصر میں بھی بڑا کڑوا گھونٹ پیا جب الاخوان المسلمون کی کامیابی کو برداشت کیا امریکہ نے، لیکن ایک سال تک انتہائی پریشان کیے رکھا وہاں کے منتخب صدر کو، مرسی کو، اور اس کے بعد پھر بالآخر اس کا تختہ فوج کے ذریعے سے الٹ دیا اور دنیا بھر میں جمہوریت کا راگ الاپنے والے جو ظلم و ستم ہوا ہے مصر میں اس پر خاموش ہیں. گویا وہ خود چاہتے ہیں کہ اسلامی قوتیں اب ہتھیار اٹھائیں. جمہوری طریقے سے ایک اسلامی پارٹی وہاں پر کامیاب ہوئی، صدارت کے منصب تک پہنچی، لیکن عدلیہ نے اور فوج نے مسلسل اس کو پریشان کیے رکھا اور بالآخر اس کا تختہ الٹ دیا، اور ابھی بھی 100 کے قریب اخوانی مظاہرین کو شہید کیا جا چکا ہے. وہاں پر بھی بڑی تیزی کے ساتھ حالات خانہ جنگی کی طرف جا رہے ہیں. ایک طرف جو سیکولر طبقات ہیں ان کو سپورٹ کر رہا ہے امریکہ اور اسرائیل، بدقسمتی سے سعودی عرب بھی سپورٹ کر رہا ہے، اور دوسری طرف یہ الاخوان المسلمون ہیں جو کہ واقعتاً صحیح اسلامی شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں. آپس میں وہاں پر جو دونوں طرف سے ریلیاں ہو رہی ہیں، آپس کی خانہ جنگی کا خطرہ ہے. یعنی مصر کی بھی تباہی اس کے لیے پوری تیاری کر لی گئی ہے. پاکستان میں ویسے ہی مسلسل پھر کبرانہ کشیدگی، لسانی کشیدگی، ٹارگٹ کلنگ، بم دھماکے، خود کش حملے، ایک طرف فوج کے ذریعے ان کو مجبور کر کے آپریشن کروانا، دوسری طرف جو بھی آپریشن کے متاثرین ہیں ان کے ایجنٹ یہاں پر موجود ہیں جو ان کو انتقام پر اکساتے ہیں، ان کو وسائل فراہم کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ ہماری اپنی تنصیبات کے اوپر حملے کرتے ہیں. خون کس کا ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کا ہو رہا ہے. لیکن پاکستان کے حالات مزید خراب ہونے کا اندیشہ ہے، اس لیے کہ امریکہ کو جو ذلت دیکھنی پڑی افغانستان میں اور جو وہاں سے وہ 2014 میں جا رہا ہے، لیکن وہ جانتا ہے کہ امریکہ کی ذلت میں اگر افغان طالبان کا جوش اور جذبہ اور ایمان ہے تو وہیں امریکہ کی شکست میں پاکستان کی منافقت کا بھی ہاتھ ہے. پاکستان نے ان کے ساتھ ڈبل گیم کھیلا ہے، ایک طرف ان کو بھی خوش کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ ان سے ڈالر ملتے رہیں، اور دوسری طرف ان کو افغانستان میں الجھائے رکھنے کے لیے طالبان کی مدد بھی کی ہے. لہذا وہ ذمہ دار سمجھتا ہے پاکستان کو کہ پاکستان کی وجہ سے ہمیں یہ شکست ہوئی ہے، پاکستان کی کلی وفاداریاں ہمارے ساتھ نہیں رہی ہیں، ان کو صرف ڈالر کی لالچ رہی ہے، اور اس وجہ سے کہ اگر ہم مکمل کامیاب ہو جاتے تو ان کے ڈالر کا سلسلہ رک جاتا. انہوں نے چاہا کہ امریکہ پھنسا رہے، ہمارا محتاج رہے، اور ہمیں اس کی طرف سے ڈالر ملتے رہے. تو لہذا پاکستان کے خلاف ابھی وہ کوئی بڑی کاروائی نہیں کر رہے، کیونکہ ان کی فوج افغانستان میں ہے، اپنی فوج کو یہاں سے انہوں نے باحفاظت نکالنا ہے. نکالنے کے لیے سستا ترین روٹ پاکستان کا ہی ہے، لیکن جب ایک مرتبہ ان کی فوج یہاں سے نکل گئی تو پھر اس کے بعد پاکستان کے خلاف بھی ان کی بڑی کاروائی کا امکان موجود ہے. تو بظاہر جو حالات ہیں وہ کوئی اچھے نہیں ہیں. آئندہ آنے والے سال مزید لگتا ہے کہ تباہی کے لیے مزید ایک فضا ہے جو تیار ہو رہی ہے. ان حالات میں، اس ماہ مبارک میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روئیں، گڑگڑائیں اور توبہ اور استغفار کریں. آج میں قرآن مجید سے آپ کے سامنے توبہ اور استغفار، اس کی اہمیت پر کچھ آیات آپ کے سامنے رکھوں گا. دو اصطلاحات آتی ہیں، ہم اردو میں کہہ دیتے ہیں توبہ استغفار. قرآن مجید استغفار کا ذکر پہلے کرتا ہے اور توبہ کا ذکر بعد میں کرتا ہے. استغفار تو یہ ہے کہ اللہ سے بخشش مانگنا، یعنی اب تک جتنے گناہ ہوئے ہیں ان کے حوالے سے اپنے دامن کو صاف کرانے کی کوشش کرنا. استغفروا ربکم، اپنے رب سے بخشش مانگو. اور توبہ کہتے ہیں رجوع کرنا، پلٹنا، اب اللہ تعالی کی طرف پلٹنا، اب اللہ ہی کا ہو جانا، یہ اصل میں توبہ ہے. تو دو کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ ہے کہ ماضی میں جو بھی ہم سے گناہ ہوئے ہیں ان کے اوپر اللہ سے بخشش مانگنا تاکہ ہمارا دامن صاف ہو جائے، پچھلے گناہ معاف ہو جائے. اور توبہ یہ ہے کہ آئندہ کے لیے اب اللہ کا وفادار بننا، اللہ کی طرف پلٹنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ ہی کا ہو جانا. یہ دو کام ہیں جو کرنے کے ہیں اور ان کی اہمیت کیا ہے. سب سے پہلے جو پہلے رسول ہیں، پہلے نبی تو حضرت آدم علیہ السلام ہیں، لیکن جو پہلے رسول ہیں وہ بالاتفاق حضرت نوح علیہ السلام ہیں. سورہ نوح میں دیکھیے وہ کس طریقے پر استغفار کی دعوت دے کر ترغیب دلا رہے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آخری عمر میں اپنی جو بھی محنت ہے اس کا حال بیان کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ فقل تستغفرو انہ کان غفارا. حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے اپنے قوم کو دعوت دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش مانگو، انہ کان غفارا، بے شک وہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، نہ صرف تمہارے گناہ بخش دے گا بلکہ استغفار کے ذریعے سے تمہیں کئی برکتیں اور رحمتیں حاصل ہوں گی. یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پر بھیجے گا آسمان کو مسلسل برستا ہوا، یعنی تم پر رحمت کی بارشیں ہوں گی اور اس کی وجہ سے زمین سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے اگیں گے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری امداد فرمائے گا مال کے ذریعے سے بھی اور بیٹوں کے ذریعے سے. اللہ تبارک و تعالیٰ خوشحالی دے گا مالی اعتبار سے. یہ غربت جو اس وقت ہمارے ہاں بڑھتی چلی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے لوگ گردے بیچنے پر مجبور ہیں، جس کی وجہ سے لوگ اپنے بچے بیچنے پر مجبور ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے خودکشیاں ہو رہی ہیں، فرمایا کہ یہ صورتحال ختم ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا مال کے ذریعے سے، وہ بنین اور بیٹوں کے ذریعے سے. اللہ تعالیٰ بیٹے بھی دے گا اور وہ بیٹے بھی نیک ہوں گے، پارسا ہوں گے، ان کے ذریعے سے تمہاری مدد ہوگی، افرادی قوت بھی تمہاری بڑھے گی، اللہ اولاد کی کثرت دے گا اور اولاد بھی وہ ہوگی جو تمہاری مددگار ہوگی، تمہاری معاون ہوگی. وَيَجْعَلْنَكُمْ جَنَّات، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے باغات اگا دے گا. وَيَجْعَلْنَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے پانی کا مسئلہ حل کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نہریں بہا دے گا. شدید اگلے دنوں میں خطرہ ہے پانی کا. ہندوستان جس طریقے پر مسلسل ہمارے دریاؤں پر ڈیم بنا رہا ہے اور ہمارا پانی روک رہا ہے، تو شدید خطرات ہیں کہ آگے نہ جانے پانی کے حوالے سے کیسے مشکل دن ہیں جو ہمارے اوپر آنے والے ہیں. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے نہریں بہا دے گا. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے بازو نصیحت کر رہے تھے، ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ بارشیں نہیں ہو رہی اور انتہائی خطرہ ہے کہ بارش نہ ہوئی تو پھر فصل صحیح نہیں ہوگی، کیا کرو؟ انہوں نے کہا استغفار کرو. دوسرا شخص آیا، آ کر کہا کہ غربت ہے، تنگ دستی ہے، کیا کرو؟ کہا کہ استغفار کرو. ایک خاتون آئی، آ کر کہا کہ اولاد نہیں ہے، کہا کہ استغفار کرو. ایک اور شخص آیا، اس نے کہا کہ دریاؤں میں نہروں میں پانی نہیں ہے، آپ نے کہا استغفار کرو. اس پر جو حاضرین تھے انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس ہر مسئلے کا بس ایک ہی علاج ہے، ہر دوا کی، ہر بیماری کی ایک ہی دوا ہے، استغفار کرو، استغفار کرو. تو انہوں نے یہی آیت ان کے سامنے تلاوت کی کہ ایک استغفار سے اللہ تبارک و تعالی یہ سارے مسئلے حل کر دے. اسی طریقے پر حضرت ہود علیہ السلام وہ اپنی قوم کو دعوت دے رہے ہیں, سورہ ہود آیت نمبر 52 ہے, وہ یا قوم استغفروا ربکم, اے میری قوم اپنے رب سے بخشش مانگو, ثم توبوا الیہ, اور پھر اس کی طرف پلٹو. بخشش مانگنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف استغفار کی تسبیح کر لو, بلکہ شعوری طور پر رو رو کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور آئندہ کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہی کے ہو کر رہ جاؤ, اللہ کے وفادار بن جاؤ, اللہ تبارک و تعالی کے احکامات کی پابندی کرو. یرسل السماء علیکم مدرارا, وہی بات جو حضرت نوح علیہ السلام نے کہی کہ اللہ تعالیٰ تم پر بھیجے گا آسمان کو مسلسل برستا ہوا, وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری قوت میں مزید قوت کا اضافہ کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اجتماعی طور پر کمزوری کو دور کر دے گا, اللہ تعالیٰ تمہیں قوت دے گا, تمہارا روب دشمنوں پر بیٹھ جائے گا. وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ, اور دیکھو مجرم بنے مت پھرتے رہو, چھوڑ دو یہ مجرمانہ کردار, یہ چھوڑ دو حرام خوریاں جو آج ہمارے معاشرے میں ہیں, سود خوری ہمارے معاشرے میں رچی بسی ہوئی ہے, اسی طریقے بہودگی بے حیائی فحاشی ہمارے معاشرے میں بڑھتی چلی جا رہی ہے. مغرب کی اچھی چیزیں ہم نہیں لیتے, مغرب میں دیانت داری ہے, سچ ہے, انسانوں کی عزت اور احترام ہے, وہ مغرب کی چیزیں نہیں لیتے, لیکن ان سے بہودگی فحاشی ان کا گندا کلچر وہ لے رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ تباہ ہوتا چلا جا رہا ہے مخلوط کلچر کی وجہ سے. کئی بچیاں ایسی ہیں کہ جو اب بے آبرو ہو چکی ہیں, شادی کے حوالے سے گھبراتی ہیں, ایسے ایسے فون آتے رہتے ہیں ماؤں کے, یہ ہو گیا یہ ہو گیا, بچی کے ساتھ یہ ہو گیا یہ ہو گیا, اس لیے کہ ہم جس طریقے پر مغرب کلچر کو اپنا رہے ہیں, جس طرح سے ہمارا میڈیا مغربی کلچر کو پروموٹ کر رہا ہے, اس کے گندے نتیجے, یہ گندے پل, یہ زہریلے پل تو آگے آ رہے ہیں. تو مت پھرو مجرم بنتے ہوئے, چھوڑ دو حرام خوری کی ہر صورت, چھوڑ دو ناجائز منافع خوری, چھوڑ دو کم تولنا, چھوڑ دو ملاوٹ کرنا, چھوڑ دو ڈنڈی مارنا, مجرم کی حیثیت سے مت کرو. اس کے بعد اسی سورہ ہود میں حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو ترغیب دلاتے ہیں, فاستغفروه ثم توبوا الیہ, بس اپنے رب سے بخشش مانگو, اس کی طرف رجوع کرو, ان ربی قریب مجیب, بے شک میرا رب بہت قریب ہے, رب سے دعا کرنے کے لیے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں, کسی واسطے اور وسیلے کی ضرورت نہیں, تمہارا رب تمہاری شہر رب سے بھی زیادہ قریب ہے, اور مجیب وہ دعاؤں کا جواب دینے والا ہے. ویسا سادہ کئی باندھی انی فنی قریب اجیب و دعوت ادائے زیادہ, جب بھی کوئی پکارنے والا پکارتا میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں. حضرت شعیب علیہ السلام وہ اپنی قوم کو دعوت دے رہے, واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ, اپنے رب سے بخشش مانگو اور اس کی طرف رجوع کرو, ان ربی رحیم و ودود, بے شک میرا رب وہ بہت ہی محبت کرنے والا ہے, وہ بہت ہی رحم فرمانے والا ہے. تقریباً ہر رسول نے آ کر اپنی قوم کو استغفار کی اور توبہ کی دعوت دی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بیان ہوئی سورہ ہود کے بالکل شروع میں, واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ, اپنے رب سے بخشش مانگو, اس کے حضور توبہ کرو, جو متے کو متا ان حسن الا اجل مسمى, اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہت ہی عمدہ ساز و سامان دے گا ایک معینہ مدت تک کے لیے, وَيُؤْتِكَ الَّذِي فَضْلٍ فَضْلًا, اور ہر صاحب فضل کو مزید فضل سے نوازے گا. وَإِن تَوَلَّوْا, لیکن اگر تم نے میری یہ بات نہ مانی, تم نے گناہوں کو نہیں چھوڑا, گناہوں پر بخشش نہ مانگی, اللہ کی طرف نہ پلٹے, فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ, تو میں تمہارے بارے میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. یہ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید سے پانچ مقامات رکھے ہیں کہ جن میں کئی انبیاء اور رسولوں کی اپنی قوموں کے لیے دعوت کہ استغفار بھی کریں، اللہ سے بخشش بھی مانگے گناہوں کی، اور اس کے بعد اللہ ہی کے ہو جائے، اللہ سے توبہ بھی کریں. استغفار کے لیے بہترین وقت کون سا ہے؟ رمضان میں تو آپ کو وہ وقت مل سکتا ہے، اللہ کرے کہ رمضان کے بعد بھی مل جائے. قرآن مجید کہتا ہے کہ استغفار کے لیے بہترین وقت یہ سحری کا وقت ہے، صبح صادق سے پہلے. قرآن مجید میں دو مرتبہ اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر آیا، ان کی کئی صفات آئیں، ان میں سے ایک صفت یہ آئی کہ اللہ کے محبوب بندے سحر کے وقت اللہ تعالی سے بخشش مانگتے ہیں. سورہ آل عمران آیت نمبر 18 میں ارشاد ہوتا ہے، 17 میں، والمستغفرین بالاسحار، اللہ کے محبوب بندے سحری کے وقت اللہ تعالی سے بخشش مانگتے ہیں. سورہ زاریات کی آیت نمبر 18 میں ارشاد ہوتا ہے، وبالاسحار ہم یستغفرون، اللہ کے نیک بندے جن کو جنت ملے گی وہ سحر کے وقت اللہ تعالی سے بخشش مانگتے ہیں. کیوں مانگتے ہیں سحر کے وقت؟ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تشریف لے آتا ہے قریبی آسمان پر سحر کے وقت میں. کیسے آتا ہے ہم تصور نہیں کر سکتے، لیکن گویا اللہ کی خاص تجلیات کا ظہور ہوتا ہے سحر کے وقت اس قریبی آسمان پر، اور پھر اللہ تبارک و تعالی پکارتا ہے، کوئی ہے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا کو پورا کروں، کوئی ہے مانگنے والا کہ میں اس کو دوں، اور کوئی ہے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں. تو یہ وہ وقت ہے جبکہ اللہ تعالیٰ خود پکار رہا ہوتا ہے کہ کوئی مجھ سے بخشش مانگے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کم از کم رمضان میں ہی ان اوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور بخشش اور توبہ کی توفیق عطا فرما دے. جیسے میں نے عرض کیا کہ دو کام کرنے ہیں، استغفار بھی ہے اور توبہ بھی ہے. استغفار یہ ہے کہ جو بھی ماضی کے گناہ ہیں ان گناہوں پر اللہ سے معافی مانگی جائے. بنیادی طور پر گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے فرائض کو چھوڑنا اور دوسرا ہوتا ہے حرام میں ملوث ہونا. جو چیزیں اللہ نے کہا ہے کہ کرو نہیں کر رہے تو گناہ ہے، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے باز آ جاؤ وہ کام کر رہے ہیں یہ بھی گناہ ہے. تو ان دونوں کے حوالے سے استغفار کرو. اگر نمازیں پڑھنے کے حوالے سے کوتاہی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے، زکات دینے کے حوالے سے ڈنڈی ماری ہے پوری پوری زکات نہیں دی، اس کا صحیح حساب نہیں رکھا. بعض اوقات بڑی سادگی میں لوگ کہتے ہیں جی سارا سال ہی دیتے رہتے ہیں ہو جاتی ہوگی، غلط. باقاعدہ اس کے لیے حساب کتاب کی ضرورت ہے. علماء اکرام نے جیسے اس حوالے سے وضاحت کی ہے کہ سال اسلامی سال کے حساب سے ایک دن اپنا طے کرو کہ میں نے اس دن زکات نکالنی. فرض کیجئے کہ ہم نے طے کر رکھا ہے کہ میں نے یکم رمضان کو زکات نکالنی، تو اب یکم رمضان کو جب میں پہلی مرتبہ صاحب نصاب ہوتا ہوں تو مجھے زکات دینی ہے، اور اس کے بعد اگلے سال اگر 30 شعبان کو بھی میرے پاس کچھ رقم آ گئی ہے تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ رقم تو کل آئی ہے، اس پہ تو ابھی سال نہیں گزرا زکات نہیں ہوگی، اس پر بھی زکات ہے. اگر ایک مرتبہ آدمی صاحب نصاب ہو گیا تو پھر جو تاریخ معین کی ہے اس معین تاریخ کو اس کے پاس جتنا بھی ذریات کے علاوہ فاضل سرمایہ ہے اگر وہ زیادہ ہے نصاب اس کے نصاب یا اس کے اوپر ہے، اور نصاب اب سونے کا نہیں ہے، اب نصاب چاندی کا ہے، وہ سونے کا نصاب اس وقت تھا جبکہ 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی ان کی قیمت ایک ہی تھی، اب تو سونا بہت مہنگا ہو گیا، تو 52.5 تولے چاندی کا نصاب ہے. جس کے پاس بھی 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر چاہے پیسہ ہو چاہے کوئی ایسٹس ہو چاہے زیورات ہو کچھ بھی ہو، اگر اتنی مالیت کے پاس اس کے پاس فاضل سرمایہ ہے تو اس کو اس کے اوپر زکات دینی ہے. اور اگر ایک دن پہلے بھی کچھ مال آ گیا تو وہ مال بھی شامل ہوگا، اس پر بھی زکات دینی ہوگی. بہتر یہ ہے کہ جو لوگ بھی صاحبان علم ہیں علماء سے اس حوالے سے پوری رہنمائی لی جائے. اسی طریقے پر اگر حج فرض ہے اب تک نہیں کیا تو فوری طور پر حج کیا جائے. اسی طریقے پر دین کی تبلیغ کرنا امت مسلمہ پر ختم نبوت کی وجہ سے فرض ہے، اگر نہیں کر رہے تو گناہ کر رہے ہیں، لہذا آئندہ اس سے بھی توبہ کی جائے، اس پہ بھی استغفار کی جائے کہ اللہ ایک ذمہ داری مجھ پر آخری نبی کی امتی ہونے کی حیثیت سے تھی، میں نے نہیں کی. اسی طریقے پر دین کے اجتماعی احکامات کے نفاذ کے لیے جد و جہد کرنا ہم پر فرض ہے، نہیں کر رہے تو گناہ کر رہے ہیں، اس کے لیے بھی استغفار کی جائے. اور اسی طریقے پر جو کام نہیں کرنے ہیں وہ آج ہماری اکثریت کر رہی ہے. میں نے عرض کیا کہ حرام خوری کی ہر صورت ہمارے اندر ہے، فحاشی بےحودگی بہیائی کی ہر صورت ہمارے اندر ہے. ہمارے بہت سارے بھائیوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ محرم اور نہ محرم ہوتے کون ہیں، وہ نہ محرموں کو بھی محرم سمجھ کر اور اپنی خواتین سے ان کے پردے کا اہتمام نہیں کرتے. تو پردے کے حوالے سے احکامات پر عمل نہیں ہے تو گناہ ہے، کوئی بےحودگی فحاشی ڈرامے فلمیں گندگی ہے تو گناہ ہے، ان سب پر استغفار کی جائے. اور پھر توبہ یہ ہے کہ آئندہ کے لیے وعدہ کیا جائے کہ بس اب میں واقعی اللہ والا بنوں گا، اب میں اپنے فرائض کو ادا کروں گا، اور میں آئندہ کے لیے جو بھی گناہ ہیں جو بھی حرام چیزیں ان کو چھوڑوں گا. یہ دو کام ہیں جو کرنے کے ہیں، استغفار بھی اور توبہ بھی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے، انشاءاللہ ہمارے حالات بدلے گی، جو آگے خطرات ہیں وہ ٹلیں گے. لیکن اگر پرنالہ وہیں گرتا رہا، صورتحال نہ بدلی، معاشرے کا وہی رخ رہا جو آج ہے، تو نہ جانے اور کون کون سی تباہیاں ہمارے اوپر آئیں گی. ہمارا حال یہی ہے کہ دڑبے میں مرغیاں ہوتی ہیں، ایک مرغی کو نکال کے ذبح کیا جاتا ہے، دوسری مرغیاں شکر ادا کرتی ہیں کہ ہم تو بچ گئے، لیکن ایک ایک کر کے ساری مرغیوں نے بالآخر ذبح ہونا. افغانستان پہ تباہی آ گئی، عراق پہ تباہی آ گئی، لیبیا پہ تباہی آ گئی، شام میں اس وقت خون ریزی ہو رہی ہے، مصر میں خون ریزی کے لیے میدان اور فضا تیار ہے. اور پھر یہ ہے کہ پاکستان کو تو بہت بڑا دشمن سمجھتے ہیں، یہ یہاں خون ریزی ہو رہی ہے، مزید یہ خون ریزی یہ بدبخت بڑھائیں گے. ایک ہی شکل ہے کہ اللہ کو راضی کیا جائے، ففروا الی اللہ، پلٹو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف. یہ رمضان کا مہینہ، اس کی مبارک ساتھیں اگر ہمیں اس طرف واقعی آمادہ کر دیں تو رمضان کے بعد آنے والی عید حقیقی عید ہوگی. اور ورنہ یہ ہے کہ جتنی مرضی عیدیں آتی رہیں ہماری عید نہیں آئے گی، ہماری قسمت میں وہی قتل و غارت گری، پریشانیاں اور تکلیفیں ہی ہوں گی. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم وللسائر المسلمين والمسلمات.